بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواحنا له الفداء اما بعد. ہماری بحث مسئلہ امامت میں چل رہی ہے. پچھلے درس میں اساسی نقطے کی طرف آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مسئلہ امامت میں اہل سنت و تشیع کے درمیان اختلاف کہاں پر ہے, اور وہاں پر یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اصل اختلاف سنی اور شیعہ کے اندر مسئلہ امامت میں یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر کے بعد دین کس سے اخذ کرنا ہے, مرجعیت دینی کس کو حاصل ہے, دین کے اندر کون ہے ایسا کہ جو دین کا صحیح مفسر بھی ہو اور صحیح حافظ بھی ہو اور اس کو صحیح طریقے پر اجرا بھی کر سکتا ہو. اہل سنت کے ساتھ اصل اختلاف ہمارا اس نقطے کے اندر پایا جاتا ہے. اور یہ اختلاف انتہائی اساسی ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں بار بار مسئلہ امامت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, مسئلہ امامت میں سوال یہ اٹھتا تھا کہ خلیفہ پہلا کون ہے, یہ تاریخی مسئلہ بن چکا ہے, یہ وقت گزر چکا ہے, اب خلیفہ جس نے بننا تھا چاہے وہ درست بنا یا غلط بنا, وقت گزر گیا ہے, چھوڑیں اس مسئلے کو, اب اور مسائل کے اوپر اساسی ترین جو ہے اس پر ڈسکس کریں. یہ اختلاف کا محور ہے, کیوں اس کے اوپر بار بار ڈسکس کی جاتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر اختلاف یہ ہوتا کہ پیغمبر کے بعد کسی طریقے سے کوئی خلیفہ بن گیا تو ممکن تھا کہ اس صورت میں یہ مسئلہ تاریخی شمار ہوتا, اور چونکہ تاریخ کا وہ وقت گزر چکا ہے لہٰذا اب اس کے بحث کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوتی. اب حاکم جس نے بننا تھا وہ بن گیا, سلسلہ چل رہا ہے, دین چل رہا ہے, پھیل رہا ہے, مسلمان زندگی گزار رہے ہیں اکٹھے, اس مسئلے کو نہ چھیڑا جاتا. لیکن عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ مسئلہ یہ نہیں کہ حاکم کون ہے پیغمبر کے بعد, مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد ہم نے مرجع دینی کس کو ماننا ہے, دین کس سے اخذ کرنا ہے ہم نے, کیونکہ پیغمبر نے جو خدا کی طرف سے دین پہنچایا تھا لوگوں تک, اب اس دین کی حفاظت کس نے کرنی ہے, اور بعد والے لوگ کس کو امین دین سمجھ کر دین اخذ کریں, اور ان کو یقین ہو کہ جس طریقے سے پیغمبر نے دین کو تبلیغ کیا تھا اور لوگوں تک پہنچایا تھا, ہم نے وہی دین بے عین ہی حاصل کیا ہے, اس دین کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے, اس دین کے اندر کوئی اختلاف و اشتباہ نہیں پایا جاتا. یہ کب ان لوگوں کو اطمینان ہوگا کہ ہم نے درست دین اخذ کیا ہے؟ کہ جب ان کو یقین ہوگا کہ پیغمبر کے بعد دین کے اندر مفسر دین, حقیقی مفسر دین کون ہے, حقیقی حافظ دین کون ہے, حقیقی اجرا کرنے والا دین کا کون ہے, جب اطمینان حاصل ہو جائے گا ان کو, تب وہ مطمئن ہوں گے کہ دین جو ہم نے اخذ کیا ہے واقعاً الہی دین ہے جو خدا نے نازل کیا تھا, اور یہی ہماری سعادت کا سبب ہے. بس دیکھا آپ نے کہ اس کے اندر گفتگو کرنا ہر دور ہر زمانے کے اندر ضروری ہے, تاکہ ہر دور کا انسان یہ مشخص کرے اپنے لیے, یہ معین کرے کہ میرا مرجع دینی پیغمبر کے بعد کون ہے, علی و آل علی ہیں یا خلفاء ہیں. کیونکہ اگر یہ مسئلہ معین نہ ہوا تو پھر دین بھی درست طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. اب دیکھتے ہیں اس بات میں کہ پیغمبر نے واقعاً اپنے بعد جانشین بنایا ہے یا نہیں بنایا. یہاں پر چند صورتیں بنتی ہیں, چند حالتیں ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون سی حالت عقل کے مطابق ہے. پہلے یہ ایک نقطہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں جو کہ پہلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا, دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں, وہ یہ کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے, اس کے بعد کوئی دین نہیں آنا, یہی سعادت بشر کا حامل ہے. پیغمبر کی زندگی محدود ہے. تیسرا نقطہ یہ کہ اسلام کے دشمن موجود ہیں جو اسلام کے لیے خطرہ واقع ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں. ایک خطرہ جو اسلام کو لاحق ہے وہ یہ کہ دشمن نفاق کی صورت میں وارد ہو, منافق بن کر اسلام کے دائرے کے اندر آئے اور اسلام کے محتوا کو ختم کرنا چاہے, اس کے اندر کے جو معنویات ہیں, جو معارف ہیں بلند, اس کو کھوکھلا کرنا چاہے. یہ جو تحریف کا خطر ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے. پیغمبر نے اپنے دور میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس مشکل کو حل کیا. اب کہ جب پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ خطرات ابھی تک باقی بھی ہیں, تحریف کا خطرہ ہے, انحراف کا خطرہ ہے, تو اب آیا پیغمبر اپنے بعد ایسی شخصیت چھوڑے جا رہے ہیں کہ جو مثل پیغمبر ہو, علم کے اندر, فضیلت کے اندر, اور پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے پیغمبر نے دین کی حفاظت کی, یہ بھی اسی طریقے سے دین کی حفاظت کرے, دین کی تفسیر کرے, یا نہیں چھوڑ کر گئے. تین حالتیں ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ پیغمبر بالکل نہیں چھوڑ کر گئے. پیغمبر نے اصلا مسلمانوں کے لیے کوئی تکلیف مشخص ہی نہیں کی, کہا کہ بعد میں مشخص کر لینا, جس سے بھی تم دین لیتے رہے کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. دوسرا یہ کہ امت خود پیغمبر کے دور کے اندر اتنی زیادہ باشعور ہو چکی تھی کہ وہ خود دین کی تبلیغ کر سکتے تھے, خود وہ دین کے اندر اختلاف کو روک سکتے تھے, وہ خود اس قابل تھے کہ تحریف نہ ہونے دے, نفاق کے خطر سے بچ سکیں. اور تیسری چیز یہ ہے, تیسری حالت یہ بنتی ہے کہ نہ, پیغمبر اپنے بعد ایسی شخصیت چھوڑ کر گئے ہیں کہ جو حقیقی مفسر قرآن ہے, حقیقی مبین سنت ہے, اور حقیقی اجرا دین کا کرنے والا ہے, حقیقت دین کو اجرا کرنے والا ہے. پہلی حالت تو بالکل عقل کے منافی ہے, یعنی ممکن نہیں ہے کہ اسلام کو خطرہ ہو نفاق کا, تحریف کا, کیونکہ اس اسلام نے قیامت تک رہنا ہے اور یہ خطرے ہر زمانے کے اندر موجود ہیں, اور پیغمبر بے تکلیف لوگوں کو چھوڑ کر چلا جائے, یہ اصل عقل کے منافی نہیں ہے. عاقل انسان کبھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ اتنا بہترین دین اور ایسا دین کہ جو قیامت تک رہے گا, نہیں معلوم قیامت کب آئے گی, ہزاروں سال کروڑوں سال بعد نہیں پتا, اس دین کا حافظ مقرر کیے بغیر پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں, یہ عقل تسلیم نہیں کرتی. بس پہلی صورت باطل ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ نہ, امت اس شعور پر پہنچ چکی تھی کہ وہ خود ان مشکلات کو حل کر سکتے تھے, میں ایک دو نمونے فقط آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہاں آپ کو پتا چل جائے گا کہ واقعاً امت کے اندر اتنا شعور آ چکا تھا، اتنی زیادہ قوت آ چکی تھی علمی، کہ وہ اپنی مشکلات جو دین کے اندر ہیں وہ حل کر سکتے. میں آپ کی خدمت میں ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں. مثلاً وضو کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو انسان پانچ وقت جب نماز پڑھتا ہے اس کو انجام دیتا ہے. پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے وضو کرتے ہوئے، لیکن پیغمبر کے بعد فوراً اس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا. آج امت مسلمہ کو دیکھ لیں کہ دن میں حد اقل پانچ مرتبہ وضو جو ہوتا ہو جس معاشرے کے اندر، اس کے اندر اختلاف موجود ہے، آیت کے اندر اختلاف موجود ہے، جو یہ ہے: فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اب یہاں پر اختلاف ہے کہ یہ جو ارجلکم ہے، یعنی پاؤں جو ہیں، اس کا عطف کہاں ہو رہا ہے؟ آیا رؤوسکم کے اوپر ہو رہا ہے یا ایدیکم کے اوپر ہو رہا ہے؟ اگر رؤوسکم پہ عطف کریں تو مسا کرنا واجب ہے، اور اگر ایدیکم کے اوپر عطف کریں تو اس وقت دھونا واجب ہے. آج تک آپ دیکھ لیں امت مسلمہ میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ رؤوسکم کے اوپر عطف ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے ایدیکم کے اوپر عطف ہو رہا ہے. بس معلوم ہے کہ اتنی واضح سے فعل کے اندر امت مسلمہ اپنے اندر اختلاف حل نہ کر سکی، تو بڑے مسائل میں انہوں نے کیسے اختلاف حل کیا ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے: السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اگر کوئی چوری کرے تو ان کے ہاتھ کاٹو. اب سوال یہ، ہاتھ کہاں سے کاٹیں؟ انگلیوں تک کاٹیں، اس مجھ سے کاٹیں، یا اس کوہنی سے کاٹیں، کہاں سے کاٹیں؟ امت مسلمہ میں اختلاف موجود ہے، آج تک اس مشکل کو حل نہیں کر سکے. بس معلوم ہوا کہ امت مسلمہ اس درجے تک نہیں پہنچی تھی کہ وہ خود اپنے اندر اس دین کے اختلاف کو حل کر سکیں، دین کی تفسیر کے اختلاف کو حل کر سکیں. اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایسا انسان چاہیے کو جو دین کو کامل طور پر جانتا ہو، اعلم العلماء ہو، دین کے اندر تمام شریعت پر مسلط ہو. وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ علم الہی سے مزین ہو، علم وسیع رکھتا ہو، علم پیغمبر کا وارث ہو. یہ مشکل وہ حل کر سکتا ہے. پس دیکھا دوسری صورت بھی درست نہیں ہے، غلط ہے. پس تیسری صورت بچتی ہے، وہ یہ کہ پیغمبر اپنے بعد ایسی شخصیت چھوڑ کے گئے ہیں کہ جو علم میں بھی وارث ہے ان کا، اور تبیین و تفسیر دین کے اندر بھی ان کا وارث ہے، اور اجراء دین کے اندر بھی ان کا وارث ہے. انشاءاللہ باقی مطالب جو ہیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے بعد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.